फिर इसके बाद आगे फरमाया, लफ्ज महाल को थोड़ा सा मैं आपके साथ वाजे कर रही थी मजीद। ये लफ्ज महाल अगर देखे मीम हा लाम से भी हो सकता है, महल का लफ्ज उर्दू में महल का लफ्ज भी सुनते हैं, फियाल के वजन पे लेंगे तो महाल बन जाएगा। जैसे उर्दू में भी हम बोलते हैं मोहल होना किसी चीज के अंदर, लेकिन इसको लफ्ज हॉल से भी ले सकते हैं। जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं वो यकीनन इस चीज को एंजॉय करेंगे कि महाल से होगा तो भी ये लफ्ज बनता है मिफाल के वजन पे, लेकिन अगर हॉल और हीला से हो तो फिर मीम इसके अंदर अलग से है। और हॉल और हैल कहते हैं पकड़ने वाला। बहरहाल थोड़ी सी बारीक बात थी, अगर आप ना भी इसको साथ अंडरस्टैंड कर पाए तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। फरमाए लहु दावतुल हक, सच्चा पुकारना उसी के लिए खास है। मुराद ये कि इसकी दावत वाजिबुल कबूल है और दूसरों की दावत कबूल नहीं। इसी तरह दूसरा इसका मतलब क्या है कि इसी की इबादत करने का हक है, किसी दूसरे की इबादत करना ये जायज नहीं है। इसी तरह दावतुल हक का एक तर्जमा किया गया इखलास के साथ दुआ करना, यानी यही वो जात है जिससे दुआ की जाएगी इखलास के साथ। मुराद क्या है कि असल जात रब की है, उसी को पुकारो, मत दूसरों की तरफ जाओ जो इतना कुछ करने वाला है। क्या वो तुम्हारी नहीं सुनेगा? क्या वो जात तुम्हारी बातों को नहीं सुन सकती? तुम उसके साथ किस तरह से मुकाबला करोगे? लेकिन कुछ लोग अल्लाह की इन सारी खूबियों को देखते सुनने के बावजूद भी वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही, वो लोग जो पुकारते हैं उसके सिवा, किनको? जो ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, नहीं वो कबूल करते उनके लिए कोई चीज, यानी उनकी किसी बात को वो कबूल ही नहीं कर सकते, ना उनकी दुआओं को, ना उनकी पुकारों को, उनकी इबादात को, किसी चीज को भी वो कबूल नहीं करते। ऐसे लोगों की मिसाल क्या है? इल्ला मगर कबासितिन कफ़ैही इलल माई, जैसे खोलने वाला अपनी हथेलियों को पानी की तरफ। क्यों? ताके लियबलुगफाहु, ताके पहुंच जाए वो उसके मुंह को। क्या पानी? फाहु फमुन से है। लेकिन क्या उनके इस तरह सोचने और कहने से पहुंच जाता है? नहीं। वमा हुवा बिबालिगीह, और नहीं वो उसको पहुंचने वाला। लिहाजा वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, नहीं है पुकार काफिरों की मगर गुमराही में। इस एक आयत में दोबारा तौहीद और शिर्क के फर्क को बहुत ही खूबसूरत तरीके से खोला गया। पहले कहा गया लहु दावतुल हक, हक उसी का है कि उसको पुकारा जाए। एक तो इसका ये तर्जमा बनता है आसान सा, बिल्कुल सीधा, यानी ये सिर्फ अल्लाह ही का हक है कि उसको पुकारा जाए, इसके सिवा किसी और को पुकारने का कोई हक नहीं। खौफ और उम्मीद के वक्त उसी रब को पुकारो, वो तुम्हारी दुआओं को सुनेगा, कबूल करेगा। इसी तरह दूसरा मानी दावत बमानी इबादत, यानी इसी की इबादत हक है और सही है, इसके सिवा इबादत का कोई मुस्तहिक नहीं, क्योंकि वही मुदब्बिर है, खालिक है और मालिक है। ये एक बात तो होगी दावतुल हक, क्या हमारी दावतें हक की तरफ हैं? एक छोटा सा सवाल है ना हमारे सामने कि अल्लाह ताला ही की तरफ हमारी दावतें हैं और हमारी जिंदगी के सारे मामलात अल्लाह ही के गिर्द घूमते हैं। इससे पता चलता है कि गलत तरीके से की गई इबादत भी कबूल नहीं होती। ऐसे लोग जो अल्लाह को पुकारने की बजाय किसी और को पुकारते हैं, अब आगे उनकी मिसाल दी गई कैसे। वल्लज़ीन यदून मिन दूनिही, जो लोग उसके सिवा पुकारते हैं, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, नहीं वो कबूल कर सकते उनकी किसी चीज को। ये कौन है अल्लज़ीन? इससे मुराद जातो कुफार है, और यदून का मफूल जो है वो महजूफ है, इशारा है दरबुतों की तरफ। یعنی وہ کافر جو اللہ کے سوا دوسروں کی چیزوں کو پکارتے، ان کی عبادت کرتے، ان کو یاد کرتے، ان سے منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، کیا وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لا یستجیبون لہم، ان کی کوئی درخواست قبول نہیں کر سکتے، وہ نفع کی ہو یا ضرر کو دور کرنے کی ہو، یہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ لا یستجیبون کا معنی یہاں کیا ہے؟ لا یجیبون، جواب نہیں دیتے۔ آپ کبھی ٹیلی فون کریں اور غلط نمبر ڈائل کر دیں اور آپ وہاں کھڑے ہو کے آنسرنگ مشین پہ جو مرضی چھوڑتے جائیں، آپ کو آگے سے جواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح مشرک جو ہے نا، وہ ناٹ اویلیبل کی کال کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک کوئی کسی ایسے فون پہ باتیں کرتا رہے جہاں دوسری طرف کوئی سن نہیں رہا، اور اینڈ آف دا ڈے کیا اس کی وہ باتیں آگے پہنچنی چاہیے؟ کہیں گے بھائی آپ کی تو کال کنیکٹ ہی نہیں ہوئی۔ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو غلط نمبر ڈائل کرتے ہیں، اللہ کے نمبر کی بجائے دوسروں کے نمبر ڈائل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پھر وہاں کبھی بھی وہ چیز مل ہی نہیں سکتی۔ اب جب چیز نہ ملے تو اس میں ان لوگوں کا قصور ہے؟ نہیں۔ مثلا آپ کسی کا نمبر ڈائل کیے بغیر اس کو پورا میسج لکھا دیں، بعد میں وہ کام نہیں کرے گا تو کیا آپ کو اس سے ناراض ہونا چاہیے؟ تو لہٰذا جن بتوں اور جن معبودوں کو لوگ پوچھتے ہیں، ان کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے اگر وہ خود ایسا نہیں کر رہے۔ یہ قصور اور یہ کمی اور نقصان کن کو ہوگا؟ جو خود یہ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کی دعا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ مثال دے دی ان کی بات سمجھانے کی کہ ایک وہ شخص جو اپنے ہاتھوں کو کھولتا ہے، پانی کی طرف لے جائے اور کہے پانی میرے ہاتھوں میں آ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا، وما ہوا ببالغیخ، یہ اس کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ پہلے تصور میں لائیں، ایک شخص ہے دریا کے کنارے کھڑا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھول کے پانی کو کہتا ہے میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ کیا پانی کے کوئی کان ہیں، عقل ہے، سمجھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی پکار تو نہیں سنے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ واپس آ جائے گا وہ شخص، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پانی نہ اڑ کے اس تک پہنچے گا، بے شعور ہے، اس کی دعوت کو نہیں سن سکتا۔ یہی حال کافروں کے ان بتوں کی ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں لیکن وہ بے شعور ہیں، بے جان ہیں، وہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ کیسے وہ ان کی قبول کریں؟ میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور بڑی حیرت انگیز بات مجھے لگی۔ ان کی کوئی دوست ہیں، بیسیکلی ہندو ہیں اور سارے بتوں کو پوچھتے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، کہنے لگیں کہ مجھے کہنے لگیں کہ ہماری دیوالی ہے۔ تو انہوں نے تھوڑی سی بات سمجھنے کے لیے پوچھا، اچھا یہ تو یہ کیا ہوتی ہے دیوالی اور کس طریقے سے مطلب تم پوچھتے ہو؟ اس میں وہ جو کہہ رہی کہانیاں سنا رہی تھیں نا، وہ میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اور کہہ رہی بہت اچھی لڑکی ہے، سمجھدار ہے، بہت یعنی مخلص سی لڑکی ہے، لیکن شرک کیسے انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ جو ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو نقلی ہوتی ہیں، یہ تو بس ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو مورتیاں جو ہمارے پنڈتوں کے پاس مندروں میں ہوتی ہیں نا، تو سال میں کوئی ایک آدھا دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جان ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جان ڈلے تو پھر کوئی بندہ پتھر کا تو نہیں رہ سکتا نا۔ کہا کیسے لوگ، ان کو پانی نہیں ملے گا۔ اور وما دعاء الکافرین الا فی دلال، کافروں کی ساری پکاریں، ساری باتیں، ساری نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ شرک بندے کے اچھے کاموں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے صحیح طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، اپنے وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ جو انسان اپنی زندگی کو بیکار، بے فائدہ مشغلوں میں گزار دے گا، وہ گمراہی میں ہے۔ کچھ لوگ دنیا سے اسی طرح چلے جاتے ہیں، ترس آتا ہے ایسے لوگوں پہ، بھٹکتے ہوئے دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے اب یہ تو ہے نا ایک ٹپیکل شرک کی بات کو سمجھنے کی مثال، لیکن اگر آپ باطنی شرک یا شرک کی دوسری قسموں کو دیکھیں، تو وہ لوگ جو اپنی زندگیاں دوسری پکاروں کو سننے اور سنانے میں لگا دیتے ہیں، کیا وہ اس میں نہیں آتے؟ صبح سے شام تک ان کی زندگیاں صرف اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے لگی رہتی ہیں جس نے ان کو ملنا نہیں، اور مل بھی گئی، آج ملی تو کل ختم ہو جائے گی۔ تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا، اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں جتنے بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔ یہ پہلی تو بات ہے کہ آیت سجدہ، دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ کی بات یہاں کر کے احساس دلا دیا گیا کہ تم اللہ کی شان کو دیکھو، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اس کے سامنے ہر چیز پست ہے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔ تم اس کے سامنے جھکو نہ جھکو، لیکن سب جھک رہے ہیں، کچھ طوعاً کچھ کرہاً۔ مثلاً کون؟ مومن خوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور کافر زور اور زبردستی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ اس کے سائے صبح و شام زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اصال کی جمع ہوتی ہے اصیل۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تمام مخلوق اللہ کے سامنے دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ تم کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ من استعمال کیا، تو من فی السماواتی طوعاً میں فرشتے بھی شامل ہیں کیونکہ جاندار مخلوق ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان بھی ہیں، اور کرہن میں کافر اور منافق جو تلوار کے خوف سے سر جھکاتے ہیں، کراہت کے سر جھکاتے ہیں، یا پھر مصیبتوں اور کراہتوں کی شدت کے وقت سر جھکاتے ہیں۔ یہ بھی جھکنا جھکنا نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان پہ کوئی مجبوری پڑتی ہے نا، پھر سر جھکتا ہے، کیونکہ اب ٹوٹ تو سکتا نہیں تو جھکانا ہی بہتر ہے۔ تو ایسی عبادات بھی پھر انسان کی قبول نہیں ہوتی کہ جو مجبوری کی حالت میں ہو، بیماریوں اور مشکلوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے معاملے کو جانتا ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے اللہ کے تعلق کو خود جانتا ہے، لیکن صرف مشکل حالات کی سختی کی وجہ سے کسی کا اللہ کے آگے جھک جانا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ بندہ کرہن اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی طرح یسجدو کا ایک معنی تو کیا ہوگا، جھک رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی فزیکلی جھکنا، اور دوسرا ہے اطاعت کے معنوں میں سرنڈر ہونا۔ کائنات کی ہر چیز طبعی قوانین کی پابند ہے، مجبور ہے۔ اللہ نے پانی کو کہہ دیا کہ تم نے نیچے کو جھکنا ہے، وہ نیچے جھک رہا ہے، اب اوپر نہیں اٹھ رہا۔ آگ کو کہا جلانا ہے، وہ جلا رہی ہے۔ سورۃ نساء کی آیت 142 میں منافقوں کے ایسے سجدوں کی بات کی گئی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نمازوں کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت میں آتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، وہ نمازوں کی طرف نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ۔ اور سورۃ نحل آیت 49 کی آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ اللہ کے آگے جھکتی ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت 18 میں بھی آتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے آگے ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے، وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کے آگے جھکنے سے ہی بات بنے گی، اور ایسی ذات ہی کے آگے جھکنا پڑے گا جس کے لیے لوگ جھکانے کو اپنے آپ کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو ابھی تک بھی توحید کی باتیں نہیں سمجھے، ان سے کچھ سوال کرو، اور یہ سوال سنتے وقت آپ بھی خود سے یہ سوال کریں گے، کیا؟ قل من رب السماوات والارض، پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا پروردگار؟ کوئی جواب نہیں ہے، خاموشی، کیونکہ حوصلہ نہیں ہوتا نا، تو لہٰذا جواب دے دو، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ ایسے سب استفہام کو استفہام تقریری کہتے ہیں۔ پوچھو ان سے، قائل کرو، ان کو جواب دو، ان کو بے بس کرو، ان کو بے دلیل کر دو کہ اللہ خالق ہے۔ جب وہ اتنا بڑا خالق ہے تو پھر تم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو، دوسروں کی بات کرتے ہو۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مشرکوں سے پوچھا کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا، آپ ہی بتا دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہ، آپ جواب دے دیں۔ قل، کہہ دیجئے، افتحستم من دونه اولیاء، کیا تم بناتے ہو اس کے سوا دوسروں کو ولی، اور کارساز ہیں تمہارے؟ کیا اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو پھر بھی کارساز دوسروں کو بناتے ہو؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اور بناتے بھی کن کو ہو؟ جو لا یملکون لینفسہم نفعا ولا ضرا، جو تو اپنے ضرر اور نفع کے بھی مالک نہیں ہے. ان کو کوئی کیچڑ میں ڈال دے، ان کو کوئی گلیوں میں لے کے گھومے، ان کے اوپر بارش کا پانی گرے، وہ خود اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، تو کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ سفارش کیسے تمہاری کریں گے؟ لہٰذا قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ نابینا اور بینا برابر ہیں؟ نابینا سے مراد جہاں بے عقل، بے بصیرت، اور ہر وہ شخص جو اپنی بصیرت سے کام نہ لے، مشرک. اور بصیر سے مراد وہ شخص جو اپنی بصیرت سے عبادت کی حقیقت اور اس کے تقاضوں کو سمجھے، غور کرے کہ عبادت کا مستحق کون ہے، کس کی عبادت کی جائے، کس کو کارساز سمجھا جائے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کی جاتی ہے کہ عام سے مراد وہ معبود ہے جو تمہاری طرف سے لا علم ہے، اور بصیر سے مراد وہ معبود ہے جو تمہارے حال سے واقف ہے. مراد کیا کہ کیا اللہ اور تمہارے بت برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ون نور، اور نہ روشنی، روشنی بھی برابر نہیں ہے. تو لہذا ام جعلوا للہ شرکا، کیا وہ بناتے ہیں اللہ کا شریک؟ خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے پیدا کیا کوئی اس جیسی مخلوق کو جس کی وجہ سے فتشابہ الخلق علیہم، شبہ پڑ گیا ان کے اوپر خلق کے بارے میں. یعنی کیا انہوں نے بھی اللہ جیسی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ایک آسمان اللہ نے بنایا، کوئی انہوں نے بھی بنا دیا، کوئی زمین انہوں نے بھی بنا دی. یہاں جو ام ہے نا، یہ بل کے معنوں میں، استفہام انکاری، انکار کے لیے. اور خلق و شرکا کی صفت ہے. فتشابہ سے مراد ہے مشتبہ ہونا، شک پڑ جانا، کوئی اس نے بنائی، کچھ اس نے بنائی. ہوتا نا، مثلا آسمان اللہ نے بنایا ہوتا تو چاند کسی اور نے بنایا ہوتا، ستارے کسی اور نے، آپ کہیں پتہ نہیں چلتا کیا کس نے بنایا، کیا یاد کریں. نہیں، سب کچھ اسے ایک نے بنا دیا. ایون جو کام تم کرتے ہو وہ بھی اس نے بنائے، کیونکہ وہ اکیلا ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. ربوبیت اور معبودیت میں واحد ہے، اصل وجود میں بھی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس نے یہ سب کچھ پیدا کر دیا، اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. اور القہار بھی ہے. قہار کہتے ہیں ایسا زبردست جس کے آگے سب ذلیل ہوں، چھکے ہوئے ہوں. اسی طرح ایسا غالب جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. اور اب اس کے اس غلبے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ غالب بھی ہے، قہار بھی ہے. ہمارے ہاں تو لفظ کا ہار بس ایسے ہی بولتے ہیں نا، قہر والا. لیکن اگر آپ جو اسماء الحسنیٰ کی سیریز چل رہی، اس میں القہار کی تفسیر ان کے دیکھیں، تو آپ کو وہ سارے معنی یاد آ جائیں گے کہ القہار کے اندر ہم نے کتنی تفصیل سے بات کی تھی. یہ کوئی غصے اور قہر والا رب نہیں ہے، یہ ذات بڑی بندے کی نعمتوں کو بڑھانے والی اور اس کے کاموں کو کرنے اور کرانے والی ذات ہے. اسی لیے کہا ان سے پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ ام حل تستوی ظلمات انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السید زبد الرابیا. وہو الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنے زیادہ کام کرنے والی ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں اللہ کی کائنات پہ غور نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے.